أوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، بعنوان سیرت النبی کی یہ شرح مجالس جاری ہے. آج اس سلسلے کی چھٹی مجلس ہے اور شب وصال و شہادت ہے جناب ختم مرتبت اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. آج شب میں کوشش کروں گا کہ مسائل پڑھوں جناب ختم مرتبت کے، اور کل دن میں جو مجلس ہوگی اس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مسائل پیش کروں گا، اور کل شب میں انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی فضائل مصاحب پیش کروں گا، کیونکہ بنا بر روایت 29 سفر جو ہے ان کی شب شہادت ہے. عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت کی سیرت تمام انسانیت کے لیے اسوہ ہے، ان کے لیے نمونہ عمل ہے، اور جو بھی ختم مرتبت کی سیرت کو سمجھے گا، ان کی زندگی کو سمجھے گا، ان کا ضرور پیروکار بنے گا. چاہے اگر ایک کافر ہی کیوں نہ تعصب کیا نہ گتار کے ختم مرتبت کی زندگی کو بغور مطالعہ کرے گا، تو ضرور رسول خدا کو ماننا شروع کر دے گا، ان کے دین کی پیروی کرے گا. اور ہمارا عنوان تاریخ نہیں ہے رسول خدا کی، بلکہ سیرت ہے. ہم نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ تاریخ میں اور سیرت میں ایک بنیادی فرق ہے. تاریخ صرف واقعات کے نقل کرنے کا نام ہے، اور سیرت ان کی روش، ان کے طریقہ کار، ان کی سنت اور ان کے جو بھی طور طریقے تھے ان کے بیان کرنے کا نام سیرت ہے. پیغمبر اسلام نے ایک سیرت دی ہے، صرف تاریخ نہیں ہے. تاریخ تو سب کی ہوتی ہے، لیکن پیغمبر نے ایک سیرت عنوان قرار دی ہے اپنی ساری زندگی کے اندر سب میں اور معصومین میں. بنیادی فرق پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت اور ان کے صحابہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے رہیں وہ صرف الفاظ ہیں، لیکن پیغمبر اسلام جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ احادیث کہلاتے ہیں. جو کچھ کہتے ہیں حدیث ہے، جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی سنت ہے، اور جس چیز کی تائید کر دیتے ہیں وہ بھی سنت کہلاتا ہے. سنت کی تعریف یہی ہوا: قول المعصوم و فعلہ و تقریرہ. قول معصوم بھی سنت ہے، فعل معصوم بھی سنت ہے، اور جس چیز کی تائید کر دیں، کسی کو کہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو صحیح ہے، یہ بھی سنت ہے. اگر کسی کو روک دیں تو اس کا نہ کرنا سنت نبوی ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے ایک ایسی ہستی کا، ایک ایسے وجود کا نام پیغمبر اسلام ہے جن کے ہر قول اور فعل کو، معصوم کے ہر قول اور فعل کو حجت قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے. عام لوگوں میں اور معصومین میں یہ بنیادی فرق ہے کہ جو کچھ کرتے رہیں، جو کچھ ہم کہتے رہیں کرتے رہیں، وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن پیغمبر اور معصومین جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے حجت ہے، نمونہ عمل ہے. جو کچھ کہتے ہیں عزیزان گرامی، قرآن فرماتا ہے کہ تل کر رسول و فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ان بعض رسولوں کو بعض پہ فوقیت دی ہے. سب برابر نہیں ہیں، سب معصوم ہیں لیکن برابر نہیں ہیں. عزیزان گرامی جب سارے انبیاء سارے مرسلین معصوم ہیں اور برابر نہیں ہیں تو وہ جو غیر معصوم ہیں وہ سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو صحابہ برابر نہیں ہو سکتے. پتہ نہیں بات واضح کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا ہوں کہ صحابہ کسی بھی مسلمان کے عقیدے کے مطابق معصوم نہیں ہیں. جب وہ معصوم نہیں ہیں تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ جب معصوم ہیں تو سب برابر نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا اور سارے انبیاء کو معصوم بنا کے بھیجا. عزیزان گرامی وہ سب معصوم ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے چل کر رسل لو فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے, فضیلت دی ہے. سب برابر نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء سب برابر نہیں ہے. عزیزان گرامی آئیں ذرا صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے بات کے آگے بڑھا دوں گا. جناب ختم مرتبت کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے, ان کا ہر کام ہمارے لیے حجت ہے. جب ختم مرتبت سڑک سے گزر رہے ہوتے تھے, اگر پتھر پڑے ہوتے تھے, کانٹے بچھے ہوتے تھے, تو آپ پاؤں سے ان کو ایک طرف کر دیتے تھے, راستے سے کانٹوں کو پتھروں کو ایک طرف کر دیتے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول خدا آپ تو بچ کے گزر سکتے تھے. کہا میں بچ کے گزر سکتا تھا لیکن میں اپنے آپ کو نہیں بچا رہا تھا, میں دوسروں کو بچانا چاہتا تھا. کانٹوں کا پتھروں کا ایک طرف کرنا کا میں دوسروں کے لیے. عزیزان گرامی ہمارے لیے ہر فیل پیغمبر اسلام کا حجت ہے. ان کا اس طرح سے پتھروں کو ہٹانا, اس طرح سے کانٹوں کو ہٹانا تاکہ کوئی دوسرا نقصان نہ اٹھا لے. عزیزان گرامی ختم مرتبت نے عام افراد کو تربیت کرنے کے بعد آسمان ہدایت تک پہنچا دیا. عزیزان گرامی کسی عام سے انسان کو سلمان بنایا, سلمان کو مسلمان بنایا, مسلمان سے منا اہل البیت بنایا, کسی بے زر کو ابو زر بنا دیا. ختم مرتبت میں تربیت کرنے کے بعد بڑی بڑی ہستیوں کو بڑے بڑے مقامات پہ پہنچایا. عزیزان گرامی جناب سلمان نے جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے کسی نے کہا سلمان آپ کھجور کے درخت لگا رہے ہیں, کم از کم 7 سال میں یہ پھل دیتا ہے, آپ تو بہت بوڑھے ہیں, بہت مسن تھے, ان کی عمر بہت زیادہ تھی, تو کہا آپ تو جیئیں گے نہیں اتنا, آپ پہلے ہی مر جائیں گے پھل کھانے سے, پہلے آپ کا انتقال ہو جائے گا. کیونکہ اولاً تو پہلی بات یہ ہے کہ قضاء و قدر کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے, تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس نے فیصلہ کرنا میں کتنا جیوں گا, تم نے فیصلہ نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے میں نے بہت سے ایسے درختوں کے پھل کھائے ہیں جو درخت میں نے نہیں لگائے تھے, اگر دوسرے میرے لگائے ہوئے درختوں کا پھل کھا لیں گے تو مجھے کون سا فرق پڑ جائے گا. عزیزان گرامی پیغمبر یہ سمجھا کے گئے ہیں اپنے تک نیکیوں کو محدود نہ رکھنا, یہ مت سوچنا میرا فائدہ کیا ہوگا, اس سے خود غرضی آتی ہے. کہ دوسروں کا سوچنا اس سے انسان محمدی بنتا ہے. جناب سلمان فارسی کے لیے کہا تھا نا جب کسی نے مذاق اڑایا ان کا اور تمسر کرنے لگا, تصحیح کرنے لگا اور کہا کہ یا رسول خدا یہ تو فارسی ہے اسے عربی نہیں آتی صحیح طرح سے, پیغمبر اسلام نے کہا نہیں خبردار آج کے بعد سے کوئی سلمان کو فارسی نہ کہے, یہ سلمان محمدی ہے, یہ محمدی ہے. جناب ختم مرتبت میں کہا یہ میرے رنگ کو اپناتا ہے, میری روش کو اپناتا ہے, میری سیرت کو اپناتا ہے. عزیزان گرامی سیرت النبی یہ ہے کہ انسان خود غرض نہ بنے, اپنا نہ سوچے بلکہ دوسروں کا سوچے. کہ اپنا سوچنے سے تو انسان اپنا ہی رہتا ہے, دوسروں کا سوچنے سے انسان الہی بن جاتا, اس میں الہی رنگ آنے لگتا ہے. عزیزان گرامی یہاں تک معصوم کے الفاظ ہیں کہ روز قیامت سارے انبیاء کھڑے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی پروردگارہ بس مجھے جنت فردوس تک پہنچا دے. جناب انہوں نے یہی کہا تھا نا پروردگارہ اتنی میں نے تبلیغ کی, 950 سال تبلیغ کی ہے, مجھے جنت تک پہنچا دے, امت پہ عذاب نازل کر دے, 950 سال تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لائے. تو روز قیامت چڑے ماں فرماتے ہیں کہا سب کے سب انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی پروردگار بس میں جنت فردوس میں چلا جاؤں, ماننے والوں نے تو عمل نہیں کیا. اور ایک پیغمبر اسلام کھڑے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے امتی امتی پروردگار میری امت کا کیا ہوگا, میری امت بہت گنہگار ہے. اپنا نہیں سوچ رہے ہوں گے دوسروں کا. میں اراج میں جب ختمی مرتبت گئے تو خود اللہ نے سوال کیا, اور اب یہاں پہ جملہ اچانک ذہن میں آیا تو اس کو پیش کرتا چلوں. جب واپس آئے کہا کہ میں معراج پہ گیا تھا تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ اللہ نے کس لہجے میں آپ سے کلام کیا؟ کہا یہی میں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ انت کلمنی ام علی, پروردگار تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا علی مجھ سے کلام کر رہا ہے؟ توجہ سارے مندوں کی توجہ. کہا پروردگار تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا علی مجھ سے کلام کر رہا ہے؟ کہا میں کلام کر رہا ہوں. کہا پروردگار لیکن لہجہ علی کا ہے؟ کہا میرے حبیب میں دلوں کے بھید جانتا ہوں, جب آپ معراج پہ آئے تو میں نے دیکھا کہ اب استراب میں ہے، جہاں سارے ملائکہ رک گئے، انبیاء رک گئے، جہاں کسی کے آنے کی مجال نہیں تھی، میں نے عرش اعظم پہ آپ کو بلایا. جب آپ تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک مرتبہ ایک عجیب سی کیفیت کے اندر ہیں، تو میں نے آپ کے دل میں جھانک کے دیکھا، جو آپ سے سب سے قریبی نظر آیا وہ میں نے علی پایا، تو میں نے علی کے لہجے میں آپ سے کلام کیا تاکہ آپ کو اپنائیت محسوس ہو. تو کہاں وہاں پہ خدا مند بتایا، اے میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو کیوں سب سے بلند مقام عطا کیا، سارے انبیاء کا سردار آپ کو کیوں بنایا، سید الانبیاء آپ کو بنایا، امام الانبیاء کا پروردگارا تو بہتر جانتا ہے. عزیزان گرامی، عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے. عاجل فرج کہ جانتے ہوں لیکن جب خدا سے مخاطب ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہاں میں جانتا ہوں، بلکہ اللہ بہتر جانتا. کلام یہ ہے جناب خاتمہ، یہ نہیں فرماتے ہاں میں جانتا ہوں، کہا کہ اے میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو سب پہ کیوں فوقیت دی، کہ اللہ بہتر جانتا. میں جس کو انتخاب کیا کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کو کیوں انتخاب کیا گیا ہے، کہا اللہ بہتر جانتا ہے. کہا میرے حبیب اگر میں سب کو آزاد چھوڑ دیتا تو جو سب سے اخلاق میں آگے پہنچتے وہ آپ ہوتے. انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. آپ اپنے دشمن سے بھی مسکرا کے پیش آتے ہیں. عزیزان گرامی، حبیب خدا کا امیر رومن کا بھی یہی روش تھی. آپ کے دشمن سب سے بڑا جو اعتراض کرتے تھے حضرت علیہ السلام پہ، وہ یہ کہتے تھے یا علی آپ میں سب خوبیاں ہیں لیکن آپ میں بس ایک برائی، معاذ اللہ، یعنی ان کے حساب سے برائی تھی. کہ کیا؟ کہا کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، میدان جنگ میں سب بھاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، یا علی بڑے سے بڑے مصائب آ جاتے ہیں آپ ہمیشہ مسکراتے نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مؤمن کا کرب اس کے دل میں ہوتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. عزیزان گرامی، کہا کہ فوقیت دینا تو صرف اللہ کے لیے، محمد مصطفیٰ کے لیے اور ان کی آل کے لیے. کہا کہ اگر غم کا اظہار کرنا ہو تو صرف ان کے لیے غم کا اظہار کرنا، اپنے غم کو چھپا کے رکھنا. جس کے لیے خود آٹھویں امام نے بھی فرمایا نا کہ ان کنتا باکیا علی شیء فابکی للحسینہ، کہ اگر کبھی رونا بھی آ رہا ہوں نا اپنے حال پہ تو اپنے حال پہ کبھی مت رونا، حسین ابن علی پہ گریا کرنا. یعنی ہر چیز میں اگر رنگ دینا تو محمد و آل محمد کے لیے، خوشی کو بھی رنگ دینا، یعنی اپنے بچوں کا عقد بھی رکھو تو اہل بیت کی کسی خوشی کی مناسبت پہ رکھو، اگر کوئی غم بھی ہو تو انہیں کے مصائب کا ذکر کرنا، اپنی خوشی اور غم کو بھلا دینا، ان کے غم اور خوشی کو فوقیت دینا. اگر بات واضح ہو رہی ہوتی جانے کے رابطے تو توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ. تو اب ختم مرتبہ تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب کیونکہ اخلاق کے اندر آپ خلق عظیم کے مالک. جناب ختم مرتبہ کا اخلاق فوق العادہ تھا، آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ جو دشمن بھی دیکھتا تھا، مشہور معروف واقعہ سب کے ذہنوں میں آ جائے گا. سب اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک مشرکہ ہر روز پیغمبر اسلام پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکا کرتی تھی. جہاں سے پیغمبر کا راستہ تھا وہ اپنے بالا خانے پہ چلی جاتی تھی، چھت پہ چلی جاتی تھی اور اونٹ کی اوجڑی پھینکتی تھی. ایک دن اس نے اونٹ کی اوجڑی نہیں پھینکی، آپ نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کیا بات ہے، آج تم نے، وہ جو جسارت کرتی تھی ہر روز گساخی کرتی تھی، آج تم نے گساخی نہیں کی، کہا آج میں بہت بیمار ہوں، کہا اگر کہو تو طبیب کو بلا دوں، اگر کہو تو میں باہر سے کھانا لا دوں، جو کہو. کہا کہ یہ آپ تو پہچان نہیں پائے، میں وہ ہوں جو اجڑی پھینکا کرتی تھی. پیغمبر نے کہا پہچاننے کے بعد کہہ رہا ہوں، وہ تیرا عمل تھا یہ میرا عمل، وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار تھا. عزیزان گرامی، کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا؟ اسلام پیغمبر اسلام کے اہل بیت کے اخلاق سے پھیلا. اگر سیرت النبی ذہن میں رہے، میرا عنوان کہ میں سشرے کے اندر مسلسل کوشش کرتا رہا کہ چھٹی مجلس عزیزان گرامی اور باقی مجالس میں یہی ہوگی کوشش کہ جناب ختم مرتبہ اللہ سوائے کل کے، کہ کل رات میں امام رضی اللہ علیہ وسلم کی شب شہادت ہے اور کل دن میں امام حسن مشتبہ کے مصاحب کو پیش کروں گا. عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبہ کا اخلاق ایسا اخلاق تھا جو اخلاق حبیب خدا کو دیکھتا تھا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آنا، حتیٰ اپنے دشمنوں سے مسکرا کے پیش آنا. عزیزان گرامی، جب فتح مکہ ہوئی نا تو پیغمبر اسلام نے علم دے رکھا تھا سعد ابن حضرت سعد ابن عبادہ کو. اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینے میں بستے ہوئے تھے. اوس اور خزرج دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے. خزرج جو قبیلہ تھا اس کے سردار کا نام سعد ابن عبادہ تھا. حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں پیغمبر نے علم دیا کیونکہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا. تو جیسے فتح مکہ پہ پہنچے تو جناب سعد ابن عبادہ نے جملہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، حبیب خدا کو لوگوں نے ظلم کر کے یہاں سے بھیجا تھا، آج ہم بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. جناب ختم مرتبہ نے فوراً آواز دی کہا علی سعد ابن عبادہ سے علم لے لو. جناب امیر نے علم ہاتھ میں لیا، کہا یا علی اب آپ نعرہ لگائیے، تو آپ نے فوراً کہا کہ میرے افکار کی، میرے سوچ کی، میری فکر کی، میرے دین کی عکاسی اگر کرے گا تو علی ابن ابی طالب کرے گا. جیسے جناب ختم مرتبت نے امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا، کہا یا علی آپ آگے بڑھیے، آپ نعرہ لگائیے، امیر المومنین نے علم ہاتھ میں لیتے ہی فوراً کہا الیوم یوم المرحمہ، آج ملحمہ نہیں، صرف ایک حرف کو بدلا مولا نے، اور کیجئے گا، آپ نے صرف ایک لفظ کو بدلا، ملحمہ نہیں کہا، کہا مرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے، کیونکہ رحمت للعالمین واپس آئے ہیں، آج رحمت الہی پلٹ کے مکے میں واپس آئی، آج رحمت الہی کا دن ہے. عزیزانِ گرامی آپ نے غور فرمایا کہ دوسروں کی سوچ میں، سمجھ میں پیغمبر اسلام کے اور آل محمد کی سمجھ میں بہت زیادہ فرق ہے. عزیزانِ گرامی ختمی مرتبت کے کردار کو سمجھیں تو آل محمد سمجھیں. اگر ہم اصحاب کی عظمت کے قائل ہیں تو اس لیے وجہ سے نا کہ کیونکہ وہ رسول خدا کے اصحاب تھے، رسول خدا کی تعظیم کرتے تھے، انہیں مانتے تھے، اسی لیے ہم ان کو مانتے ہیں. جو پیغمبر کو مانے ہم اسے مانتے ہیں، اور جو پیغمبر کو نہ مانے، عزیزانِ گرامی احترام ہی سب کا اس لیے ہے کہ پیغمبر کو مانے. اگر رسول خدا نے اپنے اصحاب کو، صحابہ کو علم دیا، اخلاق دیا، ادب دیا، تقویٰ دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، تو کیا وہ تمام چیزیں رسول خدا نے اپنی آل کو نہیں دی ہوں گی؟ اس سوال علمہ فکریہ ہے. تو عزیزانِ گرامی آل محمد کا مقام، پیغمبر جی چھٹے امام کا جملہ جس کو میں نے پیش کیا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہا کہ اگر رسول خدا نے سب صحابہ کو علم دیا ہے تو ہم تو آل محمد ہیں، ہمارے پاس وہ سارے علوم ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. کہا کیسے؟ کہا کیونکہ رسول خدا ایک اسوہ تھے، نمونہ عمل تھے، آئیڈیل تھے سارے صحابہ کے لیے. اگر آپ اسوہ نبی تھے، آئیڈیل رسول تھے، آئیڈیل نبی تھے، ایک مثالی نبی تھے، مثالی رسول تھے، پھر مثالی باپ بھی تھے، مثالی نانا بھی تھے، مثالی جد بھی تھے، تو پھر اپنی آل کو وہ چیزیں دے کے گئے رسول خدا کہ جو اور کسی کو آپ نے نہیں. عزیزانِ گرامی آئیے ذرا امیر المومنین کے کلمات سے تعارف کروانا چاہتا ہوں حبیب خدا کا، سننا پسند فرمائیں گے؟ میں نہج البلاغہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا متقیان کیا تعارف فرماتے ہیں؟ کہا جناب ختمی مرتبت تاریخ میں جناب آدم سے جہاں پہ جناب ختمی مرتبت کا شجرہ چلا تو جہاں دو حصوں میں تقسیم ہوا، جو سب سے افضل، جو سب سے اشرف، جو سب سے با ایمان، جو سب سے کمال کے درجے پہ فائز ہے وہ اجداد رسول خدا تھے. جن کا مقام سب سے زیادہ تھا اللہ نے ان کو چنا ہے اجداد رسول خدا ہونے میں. عزیزانِ گرامی کیونکہ ختمی مرتبت کا نور مقدس آنا تھا اس عرض پہ، اس صفحہ ہستی پہ اس نور مقدس نے آنا تھا، تو جن کے صلب میں رکھا کہا کہ وہ سب سے با کمال افراد تھے. پھر فرماتے ہیں کہ حبیب خدا اتنے شجاع تھے کہ جب میں سب سے آگے جنگ کر رہا ہوتا تھا اور باقی صحابہ گھبرا جاتے تھے جنگ سے، دشمن کے حملے سے ڈرتے تھے، بھاگتے تھے، تو پیغمبر اسلام کی پشت پہ جا کے پناہ لیا کرتے تھے. بھئی کچھ تو آگے لڑ رہے ہیں اور کچھ بھاگ رہے ہیں، تو کہا جب بھاگتے تھے تو پیغمبر اسلام کے پاس آ کے پناہ لیتے تھے. کہا حبیب خدا کا صرف رک جانا دشمن پہ ایک ہیبت طاری کر دیتا تھا، دشمن پھر آگے نہیں بڑھتا تھا، وہ بلند آواز سے پیغمبر اسلام سے بات نہیں کرتا تھا. کہا حبیب خدا کا یہ ایک روب تھا. کہا خود صحابہ کے اوپر پیغمبر اسلام کا کروب تھا. کہا جس سے مخاطب ہوتے تھے، نام لے کے مخاطب ہوتے تھے، کیونکہ پیغمبر اسلام کو کوئی تکلف یا تعارف نہیں تھا کہ کسی کا نام نہ لیں، وہ جانتے تھے میں ان سے افضل ہوں. اگر بات واضح کر پا رہا ہوں، پیغمبر اسلام کو تکلف تعارف کے محتاج نہیں تھے کہ تکلفاً کسی کو کسی کے رشتوں سے پکاریں. کا صرف اور صرف وہ رشتے کہ جن کا احترام تھا صرف انہی کا نام، والا باقی سب کے نام لیا کرتے تھے، حتیٰ جو بزرگ تھے نام لیا، کیونکہ پیغمبر جانتے تھے وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، وہ اپنی افضلیت کو، فوقیت کو جانتے تھے، کوئی تعارف نہیں تھا ان کا. عزیزانِ گرامی جناب امیر المومنین تعارف فرماتے ہیں جناب ختمی مرتبت کا، ان کی معرفی فرما رہے ہیں، ان کا پوری دنیا پہ تعارف فرما رہے ہیں. کیا تھے جناب ختمی مرتبت؟ کا رسول خدا جناب ختمی مرتبت اس مقام پہ فائز تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چنا اس لیے تھا کہ ان کا اخلاق، ان کا علم، ان کی تمام تر چیزیں، اگر سب آزاد ہوتے جو سب سے آگے ہوتے انبیاء کے اندر، سارے انبیاء پہ فوقیت حاصل کرتے وہ رسول خدا ہوتے، اس لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہا کہ ختم مرتبت اپنے تمام تر فیصلوں کی وجہ سے سب پہ فوقیت رکھتے تھے، کہا مشورہ سب سے لیتے تھے لیکن فیصلہ وہی کرتے تھے جو وحی الہی ہوتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، کہا جب تک وحی الہی نہیں آتی تھی تب تک کوئی فیصلہ نہیں سناتے تھے. مولا فرماتے ہیں کہا کہ جناب ختمی مرتبہ کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوتا تھا. عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہا کہ بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے تھے، پیغمبر اسلام ان کے اعتراض کا بھی اس انداز سے جواب دیتے تھے کہ انہیں احساس بھی ہوتا تھا وہ غلط ہیں، ان لوگوں کا احساس بھی ہوتا تھا وہ غلط ہیں، اور اگر نہیں مانتے تھے تو پیغمبر بحث نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میں نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑا، بحث کرنا میرا کام نہیں ہے، ماننا تمہارا کام. یہ پیغمبر اسلام ہے. مولا کا خاطرہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ بات کو کسی دوسرے مرحلے کے اندر داخل کروں. مولا فرماتے ہیں کہ ایک مقام سے پیغمبر اسلام گزر رہے تھے کہ ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی. خاطرات امیر المومنین میں موجود ہیں، روایات کی کتاب میں، احادیث کتاب میں موجود. کہا کہ ایک ہرنی کو کسی نے باندھ رکھا تھا ظاہراً مکے کی سرزمین پہ. کہا جب ہرنی کو بندھا دیکھا پیغمبر اسلام نے تو کہا پیغمبر گزر رہے تھے فصیح و بلیغ عربی زبان میں، اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ. پیغمبر اسلام کی وجہ سے اس ہرنی کو زبان اللہ نے عطا کی. جیسے اس نے سلام کیا سارے صحابہ رک گئے، کہا یا رسول اللہ ہرنی عربی زبان میں کلام کر رہی ہے. پیغمبر نے کہا یہ ہرنی نہیں کلام کر رہی، یہ مجھ سے مخاطب ہے، یہ میری فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کو زبان عطا کی ہے. اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک ماننے والا مجھے اس پہاڑ سے باندھ کے لے آیا ہے، مجھے شکار کر کے لے آیا ہے، کسی کو تحفے میں دینا چاہتا ہے یا مجھے کھانا چاہتا ہے، لیکن اسی پہاڑی کے پیچھے میرے دو بچے ہیں، مجھے صرف اتنی مہلت دلوا دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. جیسی ختم مرتبہ نے سنا کہا کس کی ہے یہ ہرنی، فوراً کوئی صحابی آیا کہا یا رسول خدا میں لے کے آیا ہوں. کہا میں ضمانت دیتا ہوں اس ہرنی کو آزاد کر دو، میں ضمانت دیتا ہوں، میں اللہ کا نبی تمہیں ضمانت دیتا ہوں یہ کچھ دیر میں واپس آ جائے گی. کہا یا رسول خدا اگر آپ ضمانت دے رہے ہیں تو میں نے اسے آزاد کر دیا. رسی کھولی، کہا کہ جا تو آزاد ہے. اب پیغمبر اسلام نے کہا کہ تو نے میری محبت کی خاطر اسے آزاد کیا، جا میں نے تجھے جہنم سے آزاد کروایا. عزیزان گرامی، یہ حبیب خدا کا اخلاق ہے، کردار ہے. آپ فرماتے ہیں کبھی بھی کسی کو نیکی سے باز مت رکھو، کسی کو روکو مت. اگر کوئی نیکی میں حصہ لینا چاہتا ہے، توجہ ہے جملے پہ عزیزان گرامی، آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں، تبرک کا اہتمام کر رہے ہیں، اگر کوئی اس میں حصہ لینا چاہتا ہے تو نیکی سے مت روکو. آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، کوئی نیکی میں شریک ہونا چاہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، وہ اسے بھی ثواب دے گا تمہیں بھی ثواب دے گا. کسی کو نیکی سے محروم مت رکھو، کیونکہ جو نیکی میں حصہ لے گا اسے بھی نیکی کا ثواب ملے گا. عزیزان گرامی، جملے کو سنیے گا. عزیزان گرامی، پیغمبر اپنے ہی گھر کی دیوار کو چن رہے ہیں، دیوار گر گئی تھی اس کو چن رہے تھے. اینٹیں، پرانے زمانے میں گارے کی اینٹیں ہوتی تھی، اینٹیں رکھتے جاتے تھے، گارا لگا رہے تھے خود ہی اپنے ہاتھوں سے. ایک مسلمان نوجوان گزر رہا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں میں اس دیوار کے بنانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ آ جاؤ، اگر چاہتے ہو حصہ لو نیکی کے اندر. اب دیکھیں حبیب خدا روک نہیں رہے، میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، عزیزان گرامی، ختمی مرتبہ روکتے نہیں ہے کہ نہیں تم حصہ نہیں لے سکتے. کہ نہیں حصہ لو، اس نے فوراً حصہ لینا شروع کیا. دیواریں، وہ اینٹیں رکھتا جاتا تھا، پیغمبر گارا لگاتے تھے، دیوار کو چن دیا. جیسی دیوار مکمل ہوئی حبیب خدا نے فوراً فرمایا کہ اب تم مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں. یعنی پیغمبر احسان مند نہیں ہونا چاہتے کہ اس سے نیکی لی ہے تو اس کا احسان مند ہو جاؤں، کہ اب تم مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، تم میرے محتاج ہو. تو فوراً سبق بھی دے رہے ہیں، ایمان کا درس بھی دے رہے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو مجھے شہادت کی ضمانت دے دیں. پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ اسے شہادت عنایت فرما. اب اگلے ہی غزوے میں وہ نوجوان آگے گیا اور شہید ہوا. پیغمبر نے کہا دیکھو اس نے سبق سیکھ لیا تھا، کیونکہ میں شہادت کا مقام سمجھا چکا تھا. اس نے سیکھ لیا تھا کہ حبیب خدا اگر آپ مجھے بدلہ دینا چاہتے ہیں تو شہادت کا درجہ عنایت کروا دیجیے. عزیزان گرامی، غور فرمایا آپ لوگوں نے، پیغمبر نے محروم بھی نہیں رکھا اور اس کو عطا بھی کیا. ایک اور مقام پہ ایک اور صحابی گزر رہے تھے، پیغمبر کوئی کام کر رہے تھے، کہا کہ یا رسول خدا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا آئیے. کہا کیا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں؟ کہا یا رسول خدا جنت کی ضمانت دے دیں. کہا جنت کی ضمانت دی، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. ان کو رسول خدا نے کہا میں دعا کرتا ہوں تم جنت میں جاؤ گے. ایک فرق ہے، وہ جنت مانگ رہے ہیں لیکن جنت تک پہنچنے میں نہ جانے کتنے مراحل آئیں گے، سختیاں آ سکتی ہیں، بیماریاں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، قبر میں نہ جانے کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں جنت میں جائیں گے. لیکن شہادت مانگنے والے نے کہا یا رسول خدا مجھے شہادت چاہیے. پیغمبر نے وعدہ کیا تھا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی سارے گناہ معاف، اس کے بھی، اس کے ماں باپ کے بھی. جنت میں بھی زندہ ہے، جنت میں بھی جائے گا، قبر میں بھی زندہ ہے. حیون اندہ ربہم یرزقون، احیاء ہیں، زندہ ہیں، اور قبر میں رزق بھی پاتا ہے. اب جنت تک پہنچنے کے، دیکھیں دونوں کا نتیجہ، شہادت کا نتیجہ بھی جنت اور دوسرے کی دعا کا نتیجہ بھی جنت، لیکن اس کے نتیجے میں نتیجہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے نہ جانے کیا مراحل ہوں، لیکن شہید کے لیے پہلا قطرہ گرتے ہی جنت شروع ہو جاتی ہے. مراحل مختلف ہیں زیدان گرامی، اگر بات واضح ہوئی ہو زیدان گرامی. یہ سیرت نبی ہے، جناب ختمی مرتبہ کسی کو محروم نہیں رکھتے ثواب سے. جناب ختمی مرتبہ سب کو شریک کرتے ہیں اپنے ان تمام کے تمام نیک اعمال کے اندر، اپنے تمام کے تمام جو بھی آپ نیک اعمال کر رہے ہیں کہ اس میں شریک ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ میں کسی بھی ثواب کا، تمہارے کسی کام کا محتاج نہیں ہوں، تم ہمارے ہر کام کے، ہمارے دعا کے. عزیزان گرامی، آج امام وقت کی وجہ سے، حجت خدا کی وجہ سے ہر دعا قبول ہوتی ہے. اللہ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی وجود کی وجہ سے توبہ قبول ہوتی تھی، آج ان جیسا کوئی نہ کوئی ہے جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوتی ہے. ان کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی تھی، ان کی وجہ سے بارش نازل ہوتی تھی. بکم ینزل الغیث، دعائیں. یہ جو زیارت جامعہ کبیرہ ہے اس کے الفاظ پڑھیے کہ اے اہل بیت، آپ کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے، آپ کے صدقے میں بارش اللہ بھیجتا ہے، آپ کے صدقے میں درختوں پہ پھل اگتے ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. آج جو کچھ اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ محمد و آل محمد کے صدقے میں حاصل ہوتی ہیں. محمد وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، چند جملوں کو پیش کروں گا اور پھر آخری مرحلے میں داخل ہو جاؤں گا. عزیزان گرامی، آپ کی انتظامیہ نے بھی آج ایک چندے کے لیے کہا کہ انشاءاللہ تعالی تمام عمرین سے ایک درخواست کی جائے اور اس میں حصہ لیں. یہاں پہ آپ کے والنٹیئرز جو ہیں انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں آئیں گے، چادریں لے کے آئیں گے ظاہراً. عزیزان گرامی، سب دو جملے پیش کروں گا. پیغمبر اسلام خود سے کر سکتے تھے سب کچھ، ان کو ضرورت نہیں تھی. مسجد نبوی اشارہ کرتے بن جاتی، اعجاز سے ہو سکتا تھا. جناب ختمی مرتبہ جو کام چاہتے ویسا کام ہو جاتا، لیکن پھر بھی آپ نے چاہا کہ سب کے لیے قیام معاشرے کے لیے ہے، سوسائٹی کے لیے ہے. اس معاشرے کی تربیت ضروری ہے، اس معاشرے کو یہ سمجھانا کہ نیکیاں اللہ کے لیے ہیں، اس میں حصہ لو، یہ سمجھانا ضروری ہے. عزیزان گرامی، اب آپ ذرا کردار دیکھیے محمد و آل محمد کا، کہ جب جناب سورہ حالات ہے نا، جب جناب سیدہ نے روزوں کی نظر کی، منت مانی، سب کے ذہنوں میں واقعہ، صرف اشارہ کرنا ہے مجھے واقعہ پیش نہیں کرنا. جب منت مانی کہ ہم تین روزے رکھیں گے، جناب سیدہ نے اور جناب امیر علیہ السلام نے، دونوں نے علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نظر کی تو روزے رکھنا شروع کیے، تو اس میں قرآن کی آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جس ترتیب سے سائل آتا رہا، مانگتا رہا، اللہ نے وہی ترتیب قرآن کے سورے میں نازل کی ہے. مسکینم و یتیمم و اسیرا، پہلے دن کہا تھا نا جس نے کہ میں مسکین ہوں، کچھ نہیں میرے پاس. دوسرے دن کہا تھا میں یتیم ہوں. تیسرے دن کہا تھا میں اسیر ہوں. جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، عزیزان گرامی، اسیر کسے کہتے ہیں؟ جنگی قیدیوں کو. اور مدینے کے اندر کوئی مسلمان جنگی قیدی نہیں تھا، مشرکین و کفار جنگی قیدی تھے. عزیزان گرامی، ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو کسی کافر اور مشرک کو بھوکا برداشت نہیں کرتے، اپنے آپ کی بھوک کو قربان کر کے اسے کھانا کھلا دیتے. عزیزان گرامی، کیا کیا اہل بیت ہے؟ تیسرا دن تھا روزے کا، کہا ہم دوبارہ فاقہ کر لیں گے. شیعہ سنی سارے مورخین مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا ختمی مرتبہ، فوراً آئے جناب سیدہ کے گھر میں اور دیکھا امام حسن حسین وہ بھی روزے رکھ رہے تھے، جبکہ نظر ان کی نہیں تھی. नजर मां बाप ने मानी थी लेकिन वो भी रोजे से थे, अब उनके बाजू कांप रहे थे। तीन दिन क्यों, बहुत कम सिन थे, चार बरस के थे, चार और पांच बरस के। तो पैगंबर इस्लाम की आंखों में आंसू आ रहे, फौरन कहा परवरदिगारा मेरी जिंदगी में मेरी आल इन मसाइब से गुजर रही है, मैं बर्दाश्त नहीं करता। तो उसके बाद के मसाइब पैगंबर इस्लाम के लिए कितने मुश्किल होंगे, मैं इंशाल्लाह आखिर में पेश करूंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, हम उन मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले हैं जो असीरों के लिए भी, जो मुशरिक और काफिर असीर के लिए भी अपनी भूख बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन उनकी भूख बर्दाश्त नहीं करते। अज़ीज़ाने गिरामी, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के जुमले हैं जनाब खत्मी मरतबा से मुताल्लिक कि सखावत हबीब खुदा यह थी, खत्मी मरतबा की सखावत का यह आलम था कि जब तकसीम करने पे आते थे तो अपना हिस्सा भी फुकरा में तकसीम कर देते थे, खुद फाका कर लेते थे लेकिन दूसरों के फाके को बर्दाश्त नहीं करते थे। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम खत्मी मरतबत के बाद जब दोपहर में निकले तो देखा कि जनाब एक सहाबी रसूल हैं बहरहाल कि जो बाहर निकले हुए, दोपहर की गर्मी है, मदीने की मकदार जनाब मकदार इब्ने अस्वद का मकदार इस दोपहर की गर्मी के अंदर बाहर निकले हुए हो, का मौला मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उनकी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मौला ने कहा कि ये रोटियां तुम ले जाओ। का मौला मैं जानता हूं कि बिनते रिसालत और आपके बच्चे भी बहुत भूखे हैं, का वो एक दिन और फाका कर लेंगे लेकिन तुम और तुम्हारे बच्चे फाका करें ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, ये क्या कोई मौला से पूछने वाला है कि आपके घर में फाका और आप दोपहर में बाहर कहां हैं? मौला भी तो दोपहर में बाहर ही थे ना, दोपहर थी, कोई मौला से पूछने वाला नहीं था। जब घर पहुंचे, अब देखें जनाबे अमीर ऐसे हैं, किसी के जहन में ये ना है कि अपने बच्चों को क्यों भूखा रखा है जनाबे सैयदा को। अब घर पे आए तो जनाबे सैयदा ने सवाल किया, कहा कि ए अबुल हसन हमारे लिए क्या लेके आए हैं? देखिए अगर मौला का मकाम ऐसा है कि फाका कर रहे हैं तो देखें बीबी का मकाम कैसा है। कहा कि ए अबुल हसन हमारे लिए क्या लेके आए हैं, हम लोग भूखे हैं। आपने फौरन सर झुका लिया, कहा सैयदा लेके आ रहा था लेकिन रास्ते में किसी मकदाद को देखा, बहुत फाके से था, उसको दे आया। तो बीबी ने मुस्कुरा के कहा कि अबुल हसन अगर ले आते रोटियां तो मुझे इतनी खुशी ना आती जितनी मैं अब खुश हूं कि आप तकसीम करा है। इतनी बात वादे है या नहीं अज़ीज़ाने गिरामी? अज़ीज़ाने गिरामी, जनाबे सैयदा फरमाती है का मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप सब तकसीम कराए, इस बात की खुशी नहीं कि घर में कुछ नहीं रहा, यानी गम नहीं है, मुझे खुशी इतनी ना होती अगर आप ले आते जितनी अब खुशी है। अज़ीज़ाने गिरामी, मोहम्मद वाले मोहम्मद ने दुनिया को जीना सिखाया है और ये आदाब और अखलाक सिखाए। अज़ीज़ाने गिरामी, जितने भी फजा की तरफ जा रहा हूं बार बार मेरे जहन में वही जनाबे इस शब की मुनासबत आती है। एक इससे पहले के जो वॉलंटियर्स हैं वो चादर लेके आए, एक बाबा से बलंद सलात पढ़ेंगे अहमद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ाने गिरामी, जो भी आज की शब की मुनासबत से आपके इंतजामिया ने कहा इसमें जो जो हिस्सा ले सकते हैं इन मजालिस के सिलसिले में, या जो भी आपकी इमामबारगाह, ये जो भी उसके सिलसिला है, तो आपके वॉलंटियर्स करीब आ रहे हैं, इंतजामिया के जो आपके नुमाइंदगान हैं।
जैसे कि मौलाना साहब ने फरमाया कल इंशाल्लाह दोपहर में बाद नमाज जोहरैन इसी मस्जिद में शहादत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी, और इंशाल्लाह कल रात की मजलिस शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से होगी। मजालिस का सिलसिला इंशाल्लाह 8 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा इसी मस्जिद में। आप लोगों से पाबंदी वगैरह शिरकत की गुजारिश है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
फिर भी बाबा से बुलंद सलावात। अज़ीज़ाने गिरामी, ये जनाबे खत्म मर्तबत और उनकी आले पाक पे दुरूद व सलाम भेजने का क्या सवाब है, सिर्फ इससे मुतालिक पैगंबर की हदीस को पेश करूंगा। आप फरमाते हैं कि जब मैं शबे मेराज तीसरे या चौथे आसमान पे पहुंचा तो मैंने एक मखलूक को देखा, एक फरिश्ते को देखा जिसके 1000 हाथ थे اور ہر ہاتھ میں 1,000 انگلیاں تھیں, ہر ہاتھ میں 1,000 انگلیاں تھیں, یعنی 10,00,000 انگلیاں. تو میں نے سوال کیا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول خدا میں جتنے بارش کے قطرے گرتے ہیں سب گن لیتا ہوں, جب آندھیاں چلتی ہیں تو جتنے بھی ذرات اڑتے ہیں ریت کے مٹی کے میں سب گن لیتا ہوں. پیغمبر اسلام نے کہا کوئی ایسی چیز ہے جو تو نہیں گن پاتا؟ کہا یا رسول خدا جب آپ کی امت آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتی ہے تو اس کا ثواب میں نہیں گن پاتا. عزیزان گرامی, یہ محمد والے محمد پہ سلامات کی صرف دو, یہاں پہ صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا, دو فائدے ہیں. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن سے نیکی نصیب ہوتی ہے, کچھ ایسے جیسے استغفار ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یعنی کچھ پینسل کا کام کرتے ہیں یعنی لکھنے کا, کچھ ربر کا کام کرتے ہیں یعنی مٹانے کا, کچھ گناہوں کو مٹاتے ہیں کچھ نیکیوں کو لکھتے ہیں. صلوات میں دونوں اثر پائے جاتے ہیں. ہمارے آئمہ نے فرمایا کہ صلوات میں دونوں اثر پائے جاتے ہیں, گناہوں کو بھی دھوتی ہے اور نیکیوں کا بھی اضافہ کرتی ہے. ایک واحد عبادت ہے جو ہر حالت میں قبول ہے, اسی لیے معصوم فرماتے ہیں. اور دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. عزیزان گرامی, یہ آیت دلیل ہے کہ ہر حالت میں, کیونکہ خداوند متعال اس عبادت میں شریک ہے, ہر حالت میں قبول ہے صلوات. اس لیے دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھنی چاہیے, دعا کے بعد میں بھی, کیونکہ جب ابتدائی حصہ قبول ہے اختتامی حصہ قبول ہے تو پھر درمیانی شے کو کبھی رد نہیں کیا جائے گا. عزیزان گرامی, اس لیے ہر حال پہ انتہا. اب آئیں, شب وصال ہے جناب ختم مرتبت کا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خود پیغمبر کی بھی شہادت ہے, اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. معصوم کا فرمان ہے کہ ما من ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا سے یا زہر سے نہ جائے یا پھر تلوار کے وار سے نہ جائے. تو ختم مرتبت کو بھی حجت الوداع سے واپسی پہ زہر دیا گیا. عزیزان گرامی, اب اس کی تفصیل میں میرا یہاں پہ موضوع نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں, لیکن عزیزان گرامی, آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کو وہ زہر دے دیا گیا اور پیغمبر نے خبر دے دی کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے, اب آپ سے میں سوال کروں گا کہ وہ جو پیغمبر اسلام کی سب سے محبوب ہستی ہیں جناب فاطمہ الزہرا, ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کو پیغمبر نے راستے میں خبر دی اور ازواج کہتی ہیں رسول خدا کی کہ پورے راستے پھر سیدہ روتی چلی آئیں. کسی بیٹی کے لیے باپ کی شہادت کی خبر برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے ایک جملہ دو تین شب پہلے پیش کیا تھا جناب ابراہیم کا, کہ جب خلیل خدا سے بھی سوال کیا جناب جبرائیل نے کہ اللہ کے خلیل, اللہ نے آپ کو اپنا دوست کہا ہے, کوئی حسرت ہے؟ کہاں ایک حسرت ہے. کہ کون سی حسرت ہے؟ کہا کاش اللہ مجھے ایک بیٹی دے دیتا, کیونکہ باپ کے جنازے کی زینت بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. جس طرح سے بیٹیاں روتی ہیں ویسے کوئی نہیں رو سکتا. آج میں تفصیل سے مصاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں, اگر 15-20 منٹ مصاحب کے لیے لوں تو کوئی رونے میں بخل نہ کرے, آج کوئی تھک کے نہ روئے. آج کائنات کی رحمت کی شب شہادت ہے, شب وصال ہے. آج کوئی بھی ایسا محسوس نہ کرے جن کو سب نے یاد کر کے گریا کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں جناب ختم مرتبت کے مصاحب کو پیش کروں, صرف ایک روایت کو پیش کروں گا. تو فرمایا کہا کہ بیٹیاں زینت ہوتی ہیں باپ کے جنازے کا, باپ کے جنازے کی زینت بیٹیاں ہیں. عزیزان گرامی, کون کون سی بیٹیاں باپ کے جنازے پہ روئی ہیں تاریخ نے ذکر کیا ہے بہت سی بیٹیوں کا, کہ جو باپ کو یاد کر کے بہت روئی ہیں. اس سے پہلے کہ میں جناب سیدہ کے جملوں کو پیش کروں, میں اور صرف بیٹیوں کا اشارتاً ذکر کرنا چاہتا ہوں کون کون سی بیٹیاں ہیں. ایک جناب یوسف کی بیٹی ہیں جن کا نام رحمہ تھا, وہ جناب ایوب کی زوجہ تھیں. جب جناب ایوب بیمار ہو گئے نا اور سارے بیٹے مارے گئے, محل گر گیا, ان کا فصلیں اجڑ گئیں اور وہ زحمتیں کرنے لگیں کیونکہ شوہر بیمار تھے, اب وہ کام کرتی تھی, تو ہر بیٹی کو حسرت سے احساس ہوتا ہے نا کہ کاش میرے بابا سر پہ ہوتے تو پھر مجھے یہ زحمتیں کرنی نہ پڑتی, میں گھروں میں کام نہ کرتی. باپ بوڑھا بھی ہونا تو پھر بیٹیوں کو ایک ڈھارس ہوتی ہے, میرا باپ میرے سر پہ موجود ہے. یتیمی کا احساس مردوں سے زیادہ بیٹیوں کو ہوتا ہے, بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو ہوتا ہے. عزیزان گرامی, تاریخ میں بہت سی بیٹیوں کا احساس ہے. تاریخ نے ایک اور ذکر کیا ہے, کچھ ایسی بیٹیاں ہیں جیسے جناب معصومہ قم ہیں. جب 14 برس مسلسل امام موسیٰ کاظم زندان میں تھے تو امام رضا علیہ السلام اپنے گھر کے صحن میں ہمیشہ آرام فرما رہتے تھے. پوچھا مولا کیا بات ہے آپ صحن میں کیوں رہتے ہیں؟ کہا میری بہنوں کو شدت سے احساس ہے ہمارے بابا زندان میں. میری بہنوں کو بڑا شدت سے احساس ہے، ہر عید پہ جتنی میری بہنیں تڑپتی ہیں کہ عید پہ باپ سے عیدی مانگتے. عزیزان گرامی، اگر یہاں بیٹیاں تڑپ رہی ہیں تو وہاں بابا نہیں تڑپ رہے ہوں گے. کوئی بغداد کے زندان میں باپ تڑپتا تھا کہ میری بیٹیاں میرے انتظار میں. عزیزان گرامی، تاریخ نے بہت سی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، ایک اور بیٹی کا ذکر کر دوں. تاریخ نے دو سے تین بیٹیوں کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو احساس ہو سکے جناب سیدہ کے مصائب کا کہ بی بی کیسے باپ پہ رو رہی ہوں گی. میں صرف اسی لیے تمہیدن جملے پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا نا، آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آج سب ایسے روئیں جیسے جناب سیدہ کو پرسا دینے کا حق ہے. بی بی کیسے روئی تھی، کیسے بابا کو یاد کرتی تھی، آج سب بی بی کو پرسا دیں گے نا. آج دو ہستیوں کو پرسا دینا ہے، ایک جناب سیدہ کو، دوسرے امام زمانہ کو. آج دونوں کو پرسا دینا ہے. جملوں پیش کروں گا. عزیزان گرامی، جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی، سید الشہداء سفر میں تھے، عراق کے لیے چل پڑے تھے، روزے یوم عرفہ تھا جناب مسلم کی شہادت ہوئی، عید آنے والی تھی. جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو سید الشہداء نے فوراً آواز دی کہ بھیا عباس، خیمے نصب کر دو، آج رات ہم یہیں رکیں گے. جب جناب سید الشہداء کے چہرے کو دیکھا نا کہ آنکھیں سرخ ہیں، مولا بار بار آنسو صاف کر رہے ہیں، جناب عباس مزاج امامت سمجھتے تھے. کہا مولا کیا بات ہے، مجھے بھی بتائیے. کہا عباس، کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے. میں نے بعض بزرگ علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ ختم مرتبت نے اپنی دو انگلیاں بلند کی، جب جناب مسلم کی شہادت ہو رہی تھی، فوراً دکھایا کہ عباس دیکھو کیا ہو رہا ہے. جب دیکھا تو جناب عباس نے فوراً، غیرت ہاشمی تھی نا جناب عباس، فوراً بولے کہ مولا کوئی بڑا ہی مظلوم آدمی ہے، ہاتھ پشت پہ بندھے ہوئے ہیں، گھٹنے زمین پہ ہیں، کسی دارالعمارہ کی چھت پہ اس کا سر جھکا ہوا ہے. فوراً جناب سید الشہداء نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھو، کیونکہ سر جھکا ہوا تھا. جناب عباس نے غور سے دیکھا، کہا مولا یہ تو میرا بھائی مسلم ہے. مولا جس اعجاز سے آپ نے مجھے دکھایا ہے، مجھے وہاں پہنچا دیجیے، میرا بھائی اکیلا. کہا عباس ذرا اور غور سے دیکھو. کہا مولا جہاں دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم ہے نا، وہاں نیچے دارالعمارہ کی زمین کے اوپر کوئی بی بی اپنے برقعے کا دامن پھیلائے، برقعے کا دامن پھیلائے کھڑی ہے. کہا عباس یہ میری ماں زہرا ہے. اللہ نے گرامی، جناب عباس نے علم نصب کیے. مجھے جن جملوں کو پیش کرنا ہے، میں نے کہا بیٹیوں کا احساس دلانا چاہتا ہوں، آج تفصیل سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوں تو مجھے معاف کیجیے گا. جناب عباس نے سارے خیمے نصب کیے. جب خیمے نصب کر دیے تو جناب سید الشہداء نے کہا عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا لاؤ. آئے جناب عباس کا بی بی، آپ کو مولا نے بلایا. جب جناب زینب آئی نا، بھائی کی حالت دیکھی، سمجھ گئی. کہا بھیا سب خیریت ہے؟ کہا کہ زینب ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو. بی بی سمجھ گئی کہ بری خبر دینا ہے. اب جس کیفیت میں جناب زینب گئی ہوں گی اپنی چھوٹی بہن کے پاس، کہا رقیہ تمہیں بھیا حسین نے بلایا ہے. جناب رقیہ نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، کہا کہ ماموں نے بلایا میرے ساتھ چلو. نام کیا لکھا ہے؟ کچھ نے لکھا ہے آتے کا نام تھا، کچھ نے لکھا ہے حمیدہ خاتون نام تھا جناب مسلم کی یتیمہ بچی کا. جناب رقیہ نے بازو پکڑا، کہا چلو میرے ساتھ چلو. اگر دیکھ سکے میرے تک جملے کو دیکھیے گا سنیے گا، اگر دیکھ کے سن سکیں، فوراً انگلی پکڑی لے کے آئیں. جیسے ہی جناب سید الشہداء نے بہن کو آتے دیکھا، اپنی مسند سے کھڑے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو آئے، جیسے ہی جناب آتکا کے سر پہ ہاتھ رکھا نا، ہاشمی بچی تھی سمجھ گئی کہ بری خبر ہے. کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے، میرے بابا خیریت سے. کہا بیٹی آج سے میں تیرا باپ ہوں. یتیمی کا احساس نہ کرنا، تیرے سر پہ ماموں کا سایہ موجود ہے. جن جملوں کے لیے میں نے زحمت دی ہے، یہ ساری تمہید باندھی ہے، اب جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر دیکھ سکے سن سکیں، آنکھیں بند کر کے تصور کر سکیں، اگر آپ ایک لحظے کی زحمت دوں گا. آواز دی کا بہن زینب ذرا میری صندوقچی لا دیں. بی بی نے صندوقچی لا کے دی. میرے مولا نے صندوقچی کو کھولا، بالیاں نکالی، بالیاں نکال کے اپنے ہاتھوں سے جناب آتکا کے کانوں میں پہنائیں. جب بالیاں پہنائی نا تو وہاں قریب میں ایک 4 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی. وہ سمجھ گئی جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے, اس کے کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہیں, لیکن بچی کو کوئی بتانے والا نہیں تھا یہ حسین کا کردار ہے. جب شام غریبہ آئی اسی بچی نے دیکھنا شروع کیا, اب میں یتیم ہو گئی ہوں, میرے کوئی سر پہ ہاتھ رکھے گا, مجھے کوئی بالیاں پہنائے گا. اتنے میں شمر آیا, جب اس نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا بیوی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. جب اس نے بالیاں نوچی بیوی نے فوراً فرات کا رخ کیا, کہا چچا عباس, چچا آ کے دیکھو میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے. اب احساس ہوا یتیمہ بیویوں کے ساتھ کیا کیفیت ہوتی ہے. اب میں ایک اور جملے کو پیش کروں گا, بہت سی بیویوں کا پیش کر سکتا تھا. عزیزانِ گرامی, جناب زینب و ام کلثوم بھی جب یتیم ہو رہی تھی نا کوفے میں, دونوں بیویاں رو رہی تھیں, تو بار بار مدینے کا رخ کرتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی, اے کاش ہماری ماں کوفے میں موجود ہوتی, ہم اپنی ماں سے لپٹ کے کہتے اماں ہم یتیم ہو رہے. خدا سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے صرف اس ایک جملے کے لیے. عزیزانِ گرامی, اب ذرا ایک مرتبہ جناب سیدہ سے متعلق سوچئے گا. ختمی مرتبت نے کہا, کیا فرمایا جناب ختمی مرتبت نے, کہا سیدہ مجھ سے سب سے پہلے آپ آ کے ملے گی. بیوی نے کہا اب میں نے آنسوں کو خوش کر لیا, بابا مجھے آپ کی جدائی کا غم تھا کہ آپ سے جدا ہو رہی ہوں, اب مجھے کوئی غم نہیں, میں آپ سے قریب جلدی آ جاؤں گی. عزیزانِ گرامی, اب ذرا تصور کیجئے گا, میں تمہیداً جو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب سیدہ کو جب خبر دی نا پیغمبر اسلام نے مجھے زہر دے دیا گیا ہے, تو بار بار جناب سیدہ قریب آتی, کہا بابا آپ کے سینے میں تکلیف ہوگی, زہر دے دیا گیا ہے. کہا بیٹی جب زہر دے دیا جاتا ہے نا تو کلیجے میں تکلیف ہونے لگتی ہے. عزیزانِ گرامی, پھر پیغمبر اسلام نے دونوں نواسوں کو دیکھا, کہا میری لخت جگر تمہیں ان دونوں کا غم دیکھنا ہوگا. کہا روز قیامت جب تم تشریف لاؤ گی نا میدان محشر میں, بیٹی ایک کا جگر نظر آئے گا, دوسرے کی رگے نظر آئیں گے. اب پیغمبر کیسے خبر دے رہے ہوں گے بیٹی کو, کہا ایک کا جگر نکلتا نظر آئے گا, آج رات جگر کی ہے نا, کہا دوسرے کی رگے کٹتی نظر آئیں گی. بی بی نے بہت تڑپ کے یاد کیا, دونوں بیٹوں کو دیکھا, کہا بابا اس کی رگیں اور اس کا جگر, ہاں بیٹی حسن مشتبہ کا جگر نظر آئے گا, حسین کی رگے کٹتی ہوئی نظر آئیں گی. عزیزانِ گرامی, بی بی کیسے یاد کرتی ہوں گی, بار بار کسی کے جگر پہ ہاتھ رکھتی ہوں گی, بار بار کسی کی رگوں پہ ہاتھ رکھتی ہوں گی. بس میں جملوں کو یہاں پہ روک کے پیش کر رہا ہوں. عزیزانِ گرامی, ایک ایسا وقت آیا, ختمی مرتبت کے آخری ایام تھے, آج کی شب تھی, کہ بار بار دونوں نواسے آ کے سینے سے لگ جاتے تھے. جب دونوں نواسے سینے سے لگتے تھے نا تو ایک مرتبہ جناب سیدہ آئیں, کہا میرے جگر کے ٹکڑوں, اے حسن اے حسین نانا کے سینے پہ مت جاؤ, میرے بابا کے سینے میں تکلیف ہے. ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے آواز دی, کہا سیدہ میرے نواسوں کو آنے دو, جب یہ میرے سینے سے لگتے ہیں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, ان کے میرے سینے سے لگنے سے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. بار بار کبھی حسن مشتبہ کو سینے سے لگاتے تھے, کبھی حسین کو سینے سے لگاتے تھے, کبھی کسی کے جگر کا تصور کرتے تھے, کبھی کسی کی رگوں کا تصور کرتے تھے. بس میں رات گزر رہی تھی, ختم مرتبت کہہ رہے تھے اے علی آپ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجئے گا, آپ مجھے کفن دیجئے گا, یا علی آپ میرا جنازہ پڑھائیے گا, یا علی مجھے گھر میں دفنا دیجئے گا. اب دونوں نواسے ایک بات سن رہے تھے, پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں یا علی مجھے گھر میں دفنا دیجئے گا. اب کوئی نواسا سوچ رہا تھا میں اپنے نانا کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں, اس نواسے کو کوئی بتائے آپ کے جنازے پہ 72 تیر مارے جائیں گے. بس بھائی یہی تو فرق تھا نا دونوں نواسوں میں, ایک کے لاشے میں تیر لگ رہے تھے, دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند تھا. اجرک مر اللہ. بس بھی میں نے تمام کر دیا, 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا, زیادہ زحمت نہیں دوں گا. شب وصال ہے ختمی مرتبت کی. آج پیغمبر اسلام کو چند باتوں کا بڑا صدمہ ہوگا. ایک, جب بھی اپنی بیٹی زہرا کی قبر دیکھتے ہوں گے, میں جملے کو پیش کروں اس سے پہلے کہ میں شہادت کے جملوں کو پیش کروں, پیغمبر کی آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں, 5 سے 7 منٹ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا, اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. عزیزان گرامی, امام حسن مشتبہ سے کسی بہت بڑے واعظ نے سوال کیا, جب خواب میں دیکھا کہ مولا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا. کہ نہیں میرا سب سے بڑا مصائب نہیں ہے. کہ مولا میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے نکل آئے تھے. کہ نہیں میرا سب سے بڑا مصائب نہیں. کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک ہی جنازہ ہے جو گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا. کہ نہیں یہ بھی میرا سب سے بڑا مصائب نہیں ہے. کہ مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے. کہا جب میرے رونے والوں کے پاس جانا تو کہنا مدینہ شہر تھا, شہر کی ایک گلی تھی, گلی کے دروازے پہ آگ لگی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا کہ جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مشتبہ کی ماں کھڑی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا حسن مشتبہ دیکھ رہے تھے جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا. اجرکم اللہ, بس میں نے تمام کر دیا. 5 سے 7 منٹ کی میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو زحمت کا. اب کسی آنکھ میں کوئی ایسی آنکھ نہ جس میں آنسو نہ آئے. جناب ختمی مرتبت کا آخری وقت ہے, بار بار بیٹی کو بلاتے ہیں, کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں, کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں, کبھی اس پہلو کو دیکھتے ہیں, پھر آواز دے کے کہتے ہیں او مسلمان میری بیٹی کو نہ رلانا. بلکہ ایک مرتبہ پیغمبر السلام نے ایک دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا. کہا بیٹی کیا بات ہے آپ بار بار دروازے پہ کیوں جاتی ہیں؟ کہا بابا کوئی عربی ہے دروازے پہ کھڑا ہے, بار بار آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. جب میں دروازے پہ پوچھتی ہوں کیا بات ہے کیوں آئے ہو, کہتا ہے مجھے رسول خدا سے ملنا ہے. میں کہتی ہوں واپس چلے جاؤ میرے بابا بیمار ہے. کہ بیٹی آپ نے دیکھا وہ دروازے پہ کون ہے؟ کہ بابا میں نگاہوں کو بلند نہیں کرتی. کہ بیٹی یہ آپ کی تعظیم میں اجازت مانگ رہا ہے, یہ کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا. بیٹی یہ ملک الموت ہے, بیٹی یہ ملک الموت کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا, بغیر اجازت کے آتا ہے. اور مسلمانوں جناب سیدہ کے دروازے پہ ملک الموت بھی اجازت لے کے آتے, کوئی دروازے پہ آگ نہ لگانا. میں نے تمام کر دیا, میں نے تمام کر دیا, بس بھی آخری جملوں کی زحمت دوں گا. عزیزانِ گرامی, آخری لحظات ختمی مرتبت کے, بار بار اپنی بیٹی کو پکارتے ہیں, بار بار بیٹی کو قریب بلاتے ہیں, پھر وصیتیں کرتے ہیں, کہا یا علی میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا. پھر اس کے بعد وصیت کرتے ہیں یا علی میرے بعد تلوار مت اٹھائیے گا, یہ سب پلٹ کے اپنے دین پہ برگشت کر جائیں گے, اسلام کو چھوڑ دیں گے. جناب ختمی مرتبہ سمجھ رہے ہیں میرے بعد میری آل پہ بڑے مصائب آئیں گے. کہ یا علی ہمت رکھیے گا, صبر کا دامن نہ چھوڑیے گا. مولا کو وصیت نہیں کر رہے, امت کو بتا رہے ہیں میرے بعد میری آل کا کیا ہونے والا ہے. کہ یا علی میرے ان دونوں نواسے یہ آپ کو میں نے سونپ دیے, یہ دونوں آپ کے ہیں میرے بیٹے ہیں. بس بھائی امت کو وصیت کر رہے ہیں علی مرتضیٰ کے ذریعے, میری امت پہ کبھی بھی کوئی میری امت سے میری آل پہ ظلم نہ کرے, میری قبر سے دور نہ کرے. بس بھائی آخری وصیت ہے کہ یا علی مجھے میرے گھر میں دفنا دیجئے گا. ایک مرتبہ پیغمبر کی وصیت کرنا تھی, پیغمبر اسلام کے آخری لحظات ہیں. آج یہ 28 سفر کی شب ہے, مجھے نہیں معلوم امام حسن حسین کس طرح سے جناب سیدہ کے گھر جمع ہوں گے, لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب ختمی مرتبہ ایک مرتبہ آخری مرتبہ بلایا, کہا یا علی آپ نے اپنے سب بچوں کے نام مجھ سے رکھوائے ہیں نا, اس کا نام میں نے حسن رکھا ہے, اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے, یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے. یا علی میں ایک اور بچے کا نام رکھ کے جانا چاہتا ہوں, یہ حسن حسین ہے, میں نے اس بچے کا نام محسن رکھا ہے. یا علی اس کی شہادت بھی ہو جائے پھر بھی نام محسن رکھیے گا, میری ذریت میں میرا تیسرا بیٹا محسن ہے, میرے اس نواسے کا میں ابھی سے آپ کو پرسہ دیتا ہوں. یا رسول خدا میں کہوں گا بیٹوں کو مت بتائے، جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے بیچ میں کسی محسن کی شہادت ہوگی۔ بس میں پیغمبر کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا۔ آخری جملوں کی زحمت ارادی زانے گرامی، ایک رات کے اندر ایک لحظہ آیا، جناب ختمی مرتبت نے کہا یا علی مجھے لٹا دیجئے، میں یہاں پہ اب آخری لحظہ ہے۔ جناب سیدہ تڑپ کے رونے لگی، کبھی امام حسن مصطفیٰ آگے بڑھ کے گلے سے لپٹ کے روتے تھے، کبھی امام حسین ایک مرتبہ امیر المؤمنین تعظیمن کھڑے ہوئے کہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ جب سب سمجھ گئے کہ جناب رسول خدا کی روح پرواز کر رہی ہے، ایک مرتبہ پورا کمرہ معطر ہوا۔ جب سب کے سب زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے، جناب سیدہ نے کہا دروازے بند کر دو، میں نہیں چاہتی کوئی مجھے روتا سنے، میں نہیں جانتا بی بی نے کیا بیان کیے ہوں گے، لیکن میں بیان سناتا ہوں۔ بی بی نے اپنے بالوں کو بکھرایا ہوگا، کہا ہوگا بابا آپ نے ہمیں داغ مفارقت دے دیا۔ اب بی بی کے اشعار کے جملے سن لیجئے، سبت علیہ مصائب اللہ، بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے، اگر رات پہ آتے، اگر دن پہ آتے وہ رات میں تبدیل ہو جاتی، پہاڑوں پہ آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ عزیزان گرامی، آج اگر کبھی کوئی تصور کر سکے، ذرا ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کرے، ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے کہے بی بی ہم پرسہ دینے آئے، اے امام زمانہ آپ کو آپ کی دادی زہرا کا واسطہ، ہمارا پرسہ قبول فرمائے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی میں دعا کرواؤں گا، واسطہ دوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، پروردگارا ہمارا جی تو چاہتا ہے ہم مدینہ میں ہوتے، روضہ رسول پہ جاتے، ختمی مرتبت کے قبر مطہر کے اوپر آنسو بہا کے پرسہ دیتے، پروردگارا جنت البقیع میں جاتے، وہاں پہ ان کی آل کو پرسہ پیش کرتے، پروردگارا مجھے نہیں معلوم آج مردوں میں کوئی آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا، لیکن بیبیوں میں کوئی بیوی ضرور آئی ہوں گی۔ بیوی کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی، بیوی نے اپنے بابا کے وصال کے بعد مسلسل اپنے بابا کو یاد کیا، کہا بابا زندگی میں تو آپ نے ہماری بھوک بھی برداشت نہیں کری، بابا ذرا آ کے دیکھیے ہمارے پہ کیا کچھ ظلم ہو گیا۔ لیکن میں ایک مرتبہ جملہ کہوں گا، یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں کو سلام ہو، بڑی تعظیم سے امیر المؤمنین نے آپ کا جنازہ پڑھایا، بڑے اہتمام کے ساتھ غسل کفن کا اہتمام کیا، خود سے امیر المؤمنین نے جنازہ پڑھایا اور خود سے اہتمام کیا، قبر مطہر کے اندر جسد مطہر کو امیر المؤمنین نے قبر میں اتارا۔ لیکن یا رسول اللہ ذرا ایک مرتبہ کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ کے ایک نواسے کا لاشا پڑا، یا رسول اللہ 11 محرم کو اس لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، یا رسول اللہ کوئی دفنانے والا نہیں تھا، لاشے پہ تیر لگے ہوئے تھے، اور بار بار جب بیبیاں دیکھتی تھیں تو مدینے کا رخ کر کے کہتی تھی صلی اللہ علیہ ملک السما، نانا ملائکہ نازل ہوئے تھے آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے، ہاں حسین مرمل بدما، نانا یہ آپ کا نواسا حسین پتھروں کے اندر۔ میں آخری واسطہ پیش کر رہا ہوں، پروردگارا واسطہ اس لحظے کا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، پروردگارا آج کوئی اپنے لیے دعا نہ مانگے، آج ختمی مرتبت کا وصال ہے نا، کوئی اپنے لیے دعا نہ مانگے، آج کس کے لیے دعا مانگیں گے؟ آج ظہور امام زمانہ کے لیے، کہ ہر ظلم کا بدلہ لیں امام زمانہ۔